لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں, عید کے دن گزاریں, اور صحابہ کے طریقے کے مطابق یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صالح اعمال کو قبول فرمائے. تقبل اللہ منا ومنکم. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھنے کا کی توفیق دے. اس سے پہلے جو بیان تھا, یہ کتاب التوحید ہے, اس کے ابواب میں سے جس باب کا بیان آج ہے وہ ہے باب من جہد شیئا من الاسماء والصفات. جس کسی نے اللہ کے کسی اسم, کسی نام اور کسی صفت کا انکار کیا, اس کا کیا حکم ہے, اس کا حکم کیا ہے, کیا یہ انکار جائز ہے یا انکار غیر جائز, غیر جائز کی حد کیا ہے, کہ وہ ایک مستحب چیز کا انکار کیا یا واجب چیز کا انکار کیا, اس کے انکار کرنے سے اس پر گناہ کبیرہ کا الزام لگایا جائے گا یا پھر اس پر کفر لازم آتا ہے, اس کا بیان ہے. باب من جہد شیئا من الاسماء والصفات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. اسی طرح دوسری آیت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے ساتھ نبی کریم, کفار مکہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلوک تھا, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار کا جو سلوک تھا, دعوت تبلیغ کے موقع پر ہر مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختلاف کرتے تھے. اس میں ایک اختلاف یہ بھی ہوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. ان سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو تو کہتے تھے یہ رحمان کیا چیز ہے, أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا, آپ جس چیز کا حکم دیں, جس چیز کے سجدے کا حکم دیں ہم اس کی اطاعت کرنے لگے, ایسا نہیں ہوگا. أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا, اور وہ اور ہی زیادہ نفرت کرنے لگے. اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز, یہ ایک عام مسئلہ ہے کہ جس چیز کا نام زیادہ سے زیادہ ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز لوگوں میں زیادہ سے زیادہ مشہور ہے. اگر ایک چیز, یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی کوئی تشبیہ نہیں, اگر یہ ایک چیز یہاں مکے میں پائی جاتی ہے, وہ چیز مدینے میں نہیں پائی جاتی تو اس کا نام مدینے میں مشہور نہیں ہوگا. اگر یہ چیز حجاز میں پائی جاتی ہے, دوسرے ملک میں نہیں پائی جاتی, انڈیا میں نہیں پائی جاتی, پاکستان میں نہیں پائی جاتی, اس کا مطلب ہے وہ چیز اتنی اہم نہیں ہے. لیکن جو چیز اہم ہوگی, پانی کا نام دنیا کا جانور سے جانور تک آدمی جانتا ہوگا, کیونکہ وہ بہت ہی اہم چیز ہے. تو ایک عربی قاعدہ ہے, کہتے ہیں کہ جس چیز کے زیادہ نام ہوں گے اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اللہ رب العزت کے بارے میں اگر یہ چیز دوسرے مخلوق کے بارے میں مانی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کے بارے میں یہ چیز ماننا بہرحال عقل سے کے خلاف نہیں ہے, بلکہ عین عقل کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء بہت ہوں گے, بہت ہوں گے. کیونکہ آپ جانتے ہیں جو چیز اہم ہوتی ہے اس کا وجود ہر جگہ ہوتا ہے, اس کے نام بھی ہر جگہ بہت کچھ ہوتے ہیں, ایک ہی ملک میں اس کے کئی نام ہوتے ہیں, ایک ہی علاقے میں ہزاروں استعمال کرنے والے ہوتے ہیں, کئی ناموں سے اس کو یاد کرتے ہیں. عقل کے سے کو چیلنج کر کے کہا جائے کہ عقل بھی مانتی ہے کہ اس کے نام بہت کچھ ہوں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى, اللہ تعالیٰ کے بہت ہی اچھے نام, بہت اچھے نام ہیں, یعنی تعداد میں اچھے نام ہیں. اسماء یہ جمع تکثیر ہے, جس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت کچھ نام اللہ تعالیٰ کے, اور سب نام اللہ تعالیٰ کے اچھے ہیں, کوئی نام ایسا نہیں جس سے برائی کا شائبہ نکلتا ہو. یہ نام ترجمہ ہوا اللہ اس آیت کریمہ کے معنی کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما, اللہ نے کہ ننان بے نام ایسے ہیں من احساہا دخل الجنہ، کہ ان کو جو شخص احسا ان کا کرے گا جنت میں داخل ہوگا. ان للہ 99 اسمن، اس حدیث کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے یہ کہ اللہ تعالی نے اپنے بارے میں 99 ایسے ناموں کا ذکر کیا جن کی ایک خاص صفت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف 99 ہی نام ہے، نہیں. دوسری حدیث میں آیا ہے ان للہ 99 اسمن 100 الا واحدہ، تاکیدن عدد کو محصور کرنے کے لیے تاکیدن کہا گیا کہ 100 میں ایک کم 99 نام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ جو شخص ان کا احصاء کرے گا، ان کا حفظ کرے گا، ان پر ایمان لائے گا، دخل الجنہ. اس کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے حدیث شریف کا، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے. دوسری جگہوں میں یہ حدیث آئی ہے جس میں ناموں کا احصاء بھی آیا ہے، ترمذی ابن ماجہ وغیرہ میں 99 ناموں کا ذکر بھی ہے. لیکن علماء حدیث ہر مسئلے میں اس فن کے اسپیشلسٹ اور متخصص ہی کا حکم مانا جائے گا. علماء حدیث نے کہا ہے کہ یہ 99 نام جو اس حدیث کے ساتھ لگائے گئے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے نہیں، بلکہ کسی نے گن کر کے احادیث اور آیات سے نکال کر کے اس کے ساتھ لگا دیا ہے انہوں نے، راویوں میں سے کسی نے. یہ تو متفق علیہ بات ہے. حدیث کا مطلب اس وجہ سے یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے 99 نام نہیں ہیں بلکہ اور ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اور 99 سے بڑھ کے 100, 200, 400. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حدیث میں فرمایا ہے، اللہ انی اسألک بکل اسم ہو لک، اے اللہ تعالیٰ ہم تیرے تمام ناموں کا حوالہ دے کر کے تجھ سے یا ان کا وسیلہ دے کر کے تجھ سے یہ چیز مانگتے ہیں، اللہ انی اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک. آپ اے اللہ تعالیٰ آپ نے اگر نام اپنا رکھا ہے اور اس کو کتاب میں اتارا ہے یا ایسے نام رکھ کر کے اپنے لیے اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، ان سب ناموں کا حوالہ دے کر کے، اس کا وسیلہ دے کر کے تجھ سے مانگتا ہوں، اللہ انی اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک. اللہ کے مخلوق میں سے ملائکہ ہیں، جن ہیں، انس ہیں، ان میں سے کسی کو سکھایا ہو جو ہم کو نہ معلوم ہو، او استأثرت بہ فی علم الغیب، ایسے نام بھی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے لیے رکھے ہیں جن کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہے، کسی کو اس کی خبر نہیں تھی. استأثرت بہ فی علم الغیب، پردے غیب میں اس کو رکھ کر کے کسی کو اس کی خبر نہیں دی ہے، ان تمام اسماء کا وسیلہ دے کر کے تجھ سے اللہ تعالیٰ میں مانگتا ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو نام کلام پاک میں آپ ڈھونڈیں، کسی نے کہا 130 ہیں، کسی نے کہا 140 ہیں، احادیث سے ملا کر کے بعض نے کہا کہ 200 سے زیادہ ہمیں نام ملے، تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے اور اس حدیث سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے نام رکھے ہیں. لیکن 99 ناموں کی یہ خصوصیت ہے، 99 نام کی یہ خصوصیت ہوئی کہ جو شخص اس کو یاد کرے گا، اس پر ایمان لائے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا. اور دوسرے نام 102 ہوں، 4 ہوں، 10 ہوں، اگر 99 کی یہ خصوصیت ہے تو اور زیادہ کی اور ہی فضیلت ہوگی. یہ معنی سمجھنا چاہیے، اس حدیث کو اس معنی میں نہیں لینا چاہیے کہ 99 کے علاوہ اور زیادہ نام اللہ کے نہیں ہیں. اگر یہ معنی ہم لے رہے ہیں تو اس حدیث سے ٹکراؤ ہوتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، علمتہ احدا من خلقی او استأثرت بہ فی علم الغیب، اے اللہ تعالیٰ تم نے اپنے پاس علم غیب میں اس نام کو محفوظ رکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام سے زیادہ ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان سب ناموں پر یقین رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. کلام پاک اور صحیح احادیث میں اگر یہ نام آیا ہے تو اس کا انکار کرنا، کلام پاک میں جو نام آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کا انکار صریح کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اگر کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہیں، اگر کوئی کہے نہیں اللہ کا نام رحمان نہیں ہے تو یقیناً وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، قرآن کا منکر کافر ہوا. لیکن اگر متواتر، اسی طرح متواتر احادیث میں کوئی نام آیا ہے اس کا انکار کیا تو علماء نے کہا ہے کہ یہ کفر ہے. البتہ اگر کوئی ایسی حدیث ہے جس کو احاد کہا جاتا ہے شبہ کی بنا پر، اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ حدیث صحیح یا ضعیف. ایسی حدیث میں اگر کوئی نام آیا ہے تو اس کا انکار یا اس کا انکار کفر نہیں ہوگا, اس کا منکر کافر نہیں گردانا جائے گا. لیکن کلام پاک میں جو نام آئے ہیں اگر کوئی شخص ان کا انکار کرتا ہے یا ان کے معانی کا انکار کرتا ہے تو کفر لازم ہے. البتہ شبہات کی بنا پر اگر کوئی ایسی باتیں کر رہا ہے تو کفر کا فتویٰ علماء نے نہیں دیا, لیکن گمراہی ضلالت کا فتویٰ علماء نے عام طور پر دیا. مثلا شروع ہی زمانے سے صحابہ کرام کے بعد کچھ اللہ کے فضل سے جب اسلام کا بول بالا اور دوسرے ملک میں ہوا جہاں کی مجوس کفار اور اسی طرح عیسائی وغیرہ بستے تھے, رومی وغیرہ, ان سب کے پاس کچھ پرانے زمانے کے علوم کے تحت, کیونکہ سب کے یہاں اس میں کوئی شک نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک کے بارے میں بحث ہر ایک کے پاس تھی اور رہے گی. تو اس زمانے میں جو محرف توریت ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذکر ہے, اسماء و صفات کا ذکر ہے. تو یہ چیز رہی ہے, انہوں نے گمراہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو بدل کر کے کتابیں بھی لکھ ڈالی اور وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے, وما هو من عند الله, اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی تھی, لیکن ان کے پوپ اور پادری اور ان کے رہبان کہتے تھے اللہ کی طرف سے, اسی کو لوگ دین سمجھ لے گئے تھے. ان سے متاثر ہو کر کے جو لوگ مسلمان ہوئے یا مسلمان ہوئے تو ان افکار سے متاثر تھے, ان افکار کو انہوں نے اسلام میں داخل کیا. اس میں سب سے گمراہ فکر جو آئی مسلمانوں کے درمیان وہ اللہ کی ذات سے بحث, جس کو علم کلام کہا گیا, علماء لوگ جانتے ہیں, طلبہ لوگ جانتے ہیں, اس کو علم کلام کہتے ہیں, کیونکہ اس میں بہت کچھ کلام ہوا, بہت کچھ باتیں آئیں لوگوں کی اختلافات کی, فلسفہ کو داخل کیا اور کہنے لگے کہ نہیں, رحمان کے معنی اگر اللہ کے لیے ہم رحمان کی صفت مانتے ہیں تو رحم کے معنی ہے دل کی نرمی, اور جب دل کی نرمی رحم کے معنی ہوئی تو اس کا مطلب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے دل ہے, اللہ کے لیے دل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ مخلوق ہو گیا یا مخلوق سے مشابہ ہو گیا, اور ہم اللہ کو مخلوق سے مشابہ نہیں کر سکے. یہ شبہات ان کے تھے. اس وجہ سے بعض لوگوں نے تو کچھ صفات کا اقرار کیا, جیسے حیات ہے, اللہ تعالیٰ حی ہے, اسی طرح سمیع ہے, بصیر, کیونکہ اس کے بغیر تو ایک عدم کی حیثیت ہو جائے گی. اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ صرف 7 صفات ہم ثابت کرتے ہیں, لیکن یہ پوچھا جائے ان سے کہ آپ اللہ کے لیے حیات ثابت کرتے ہیں کس معنی میں, کیوں ثابت کرتے ہیں, اور دوسرے صفات رحمت, غضب یا اسی طرح انتقام, اور دوسرے صفات جس سے اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں آپ مخلوق سے تشبیہ ہوگی, اس کو کیوں نہیں ثابت کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے ہم دوسرے صفات نہیں ثابت کرتے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے کو مخلوق سے تشبیہ دیا جا سکتا ہے یا مخلوق سے شباہت اس سے ٹپکتی ہے, اس وجہ سے اس کا انکار کیا گیا. تو پھر کہا جائے کہ حیات جو اللہ کے لیے آپ مانتے ہیں, اور دنیا کا ہر ملحد سے ملحد جو بھی جتنا جس قدر بھی صفات کا انکار کرے ماننے کے لیے تیار ہے, وہ بھی تو مخلوق اور خالق میں مشترک ہے, حیوان بھی ہے ہی ہے, انسان بھی ہے ہی ہے, جن بھی ہے ہی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ مخلوق سے مشابہ اس حیات کی صفت میں بھی ہوا. اس وجہ سے علماء نے ان سے کہا ہے کہ بھائی جس دلیل سے آپ حیات ثابت کر رہے ہیں, اللہ کے لیے سننا اور دیکھنا ثابت کر رہے ہیں, اسی دلیل سے تمام صفات جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ثابت کیا اس کو ثابت کیجیے. اتنی بات تو عقل میں آنے والی ہے, کیونکہ اگر شباہت سے ڈرتے ہیں کہ مخلوق سے اللہ کی تشبیہ ہو جائے گی یا اللہ کی تشبیہ مخلوق سے ہو جائے گی, تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ کے لیے غضب ثابت نہیں کریں گے, کیونکہ یہ ایک کمزوری کی چیز ہے اور یہ مخلوق کی صفت ہے, خالق کی صفت نہیں ہو سکتی. تو ہم کہیں گے حیات بھی تو اللہ کی صفت ہے اور مخلوق کی صفت ہے, دونوں میں اشتراک ہو گیا. تو وہی دلیل جو آپ انکار کی لیتے ہیں دوسرے رحمت کے, اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان ثابت کرنے کے لیے, وہی دلیل لیجئے آپ حیات ثابت کرنے کے لیے, اور وہی دلیل جو اللہ تعالیٰ کے لیے انکار رحمت کی صفت کا انکار کر لیتے ہیں, وہی دلیل کوئی حیات کے انکار کا بھی لے سکتا ہے. تو پھر آپ کیوں دو پیمانے سے ناپتے ہیں؟ دلیل ایک ہی ہے, حکم ایک ہی نکلنا چاہیے, نتیجہ ایک ہی اخذ ہونا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح گمراہیاں آئیں. بعض لوگوں نے کہا نہیں کسی صفت کا, بس اللہ اللہ ہے. بھائی پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے الرحمن کا ذکر کیا ہے, اللہ تعالی رحیم کا ذکر کیا، قوی عزیز سب صفات کا ذکر کیا قرآن میں، تو کہتے ہیں یہ ایک ایسی بات کہی انہوں نے جو سمجھ میں آنے والی، بچہ بھی نہیں سمجھ سکتا ہے اس کو، بچے کی عقل بھی نہیں قبول کرے گی. وہ کہتے ہیں اسمن بلا مسمى، یعنی وہ ایک نام رکھا گیا اس کا کوئی مسمى نہیں یا خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں، یہ تو چیز عقلی طور پر بھی نہیں مانی جاتی. بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کی گمراہیاں پھیلیں، اس میں سب سے مشہور فرقہ جو رہا ہے اشاعرہ کا، امام ابو الحسن اشعری رحمت اللہ علیہ، اس کو یہ چیز جاننا چاہیے کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب فرقے پرانے زمانے میں رہے ہیں، آج کل کتاب پڑھے جاتے ہیں، نہیں اس زمانے میں ہیں. کہتے ہیں سعادت عبادت پہلے کسی زمانے میں رہے ہیں، اب ان کا وجود نہیں ہے، اب ان کو پڑھنے سے کیا ضرورت نہیں. تمام فرقے جو پرانے زمانے میں رہے ہیں اللہ کی قدرت سے ان کا امتداد ہر زمانے میں رہا ہے، اور اس میں اور کچھ پکھ نکالتے گئے اور زیادہ گمراہیاں بڑھتی گئیں، کیونکہ نبوت سے، دور نبوت سے زمانہ جتنا ہی دور ہوتا گیا گمراہیاں بڑھتی گئیں. تو اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے مطلق انکار کر دیا، کچھ انہوں نے کچھ بعض صفات کا اقرار کیا، جس میں اشاعرہ ہیں سب سے مشہور مذہب ہے اور کتابوں میں ان کا زیادہ ذکر آتا ہے. بڑے بڑے علماء اس میں کوئی شک نہیں کہ اس غلطی میں مبتلا رہے ہیں، اس کو غلطی کہی جائے گی، اور کسی کے کہہ لینے کی وجہ سے غلطی کو صحت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ نہیں صرف سات صفت ہیں اور باقی صفات کا اللہ کے تاویل کیا جائے گا کہ اس کا مطلب ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی رحم فرمائے گا یرحم اللہ ہو، تو کہتے ہیں نہیں وہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی ان کو جنت میں داخل کرے گا، ان پر انعام کرے گا. انعام کرنا ہو سکتا ہے، وہ بھی مخلوق کی صفت بنا کر کے آپ اس کو انکار کر سکتے ہیں. تو تاویل کسی لفظ کی نہیں ہونی چاہیے. جس طرح علماء نے اسی وجہ سے اس کی تقریر یا اس کی تثبیت ان لفظوں میں کی ہے کہ ہم اللہ تعالی نے اپنے لیے جو اسماء اور صفات ثابت کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں جو اسماء اور صفات آئے ہیں، ہم اس کو اسی طرح گزار کر کے اسی طرح اس پر ایمان لائیں گے. البتہ کیسے وہ ہے اور کس مقدار میں ہے، جس چیز کو اللہ تعالی نے پردہ غیب میں رکھا ہے، ہمارا یہ سیوا ہونا چاہیے جن کی صفت الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس کو اللہ تعالی نے پردہ غیب میں رکھا ہے. اللہ تعالی نے یہ نہیں بتایا کہ ہمارے رحمت کا طریقہ کس طرح کا ہے، یا ہمارے کیا نام ہے، ہمارے رحمت کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے، جیسے آدمی کے دل میں رحمت ہوتی ہے، جس کے دل ہی نہیں وہ رحمت کیا کرے گا، یا کسی پر مہربانی کیا کرے گا. ان سب لوازمات سے دور ہو کر کے اسلام اور فرما برداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے، اس کی نہ ہم کوئی تاویل کریں کہ اس کا مطلب یہ ہے، نہ اس کو معطل کریں، نہ کسی مخلوق سے اس کو تشبیہ دیں، اور نہ اس کی کوئی خاص کیفیت بیان کریں. اسی طرح جو صفت آئی ہے اللہ تعالیٰ کی، الرحمن علی العرش استوا، اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں. آپ دیکھیے سبحان اللہ، خاص طور پہ اشعری مذہب جو بہت ہی مشہور مذہب ہے، اس میں بڑے بڑے علماء نے اس کی تاویل کی ہے، الرحمن علی العرش استولا، رحمان نے عرش پر قبضہ کیا. استوا کو آپ نے تو مان لیا کہ یہ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے، تو استولا کیوں مناسب ہوگا؟ کیونکہ استیلا بھی تو یہ صفت مخلوق کی ہو سکتی ہے. استیلا کا مطلب ہے کہ دو آدمیوں میں نوک جھوک جھڑپ ہوئی، اس میں ایک غالب ہو گیا. کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی وہاں مخالف تھا، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی مقابل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زیر کر کے اور زبر ہو گیا اور اس پر اللہ تعالیٰ کیا نام ہے غالب ہو گیا؟ نہیں، یہ عقل سے بھی دور نظر آتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایسے عقیدے کے ایسے عقل میں پڑے ہیں کہ اگر ہم انشاءاللہ یعنی 10 سال کے ہوتے تب بھی ہمیں یہ چیز انشاءاللہ منکر معلوم ہوتی. اور ہوئی، عقائد نسوی ہم پڑھتے تھے، ہمیں بہت چھوٹی عمر تھی، استاد پڑھاتے تھے عقائد نسوی، اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے عقیدے کے نام سے عقائد نسویہ پڑھا جاتا، اس میں سب کچھ تعویل کی گئی ہے، ہر چیز کی تعویل. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے استاد باقاعدہ ایک ایک مسئلے پر تقریر کرتے تھے اور باقاعدہ نوٹ لگواتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ مسئلہ غلط ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اس کو اسی طرح گزارا جائے. اس میں کچھ لوگ جو اچھے عقیدے کے لوگ ہیں، اس کو تفویض کا نام دیتے تھے کہ تفویض یعنی اللہ کے پاس کے جناب میں اس کو سونپ دیا جائے کہ اس کا مطلب ہم نہیں سمجھتے ہیں. نہیں، تفویض بھی یعنی سونپ دینا کہ استوا کا مطلب ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اللہ عالم مرادی. یہ بھی اہل سنت کا یا صحابہ کا طریقہ یہ نہیں رہا ہے، بلکہ امام مالک سے جب پوچھا گیا الرحمن علی عرش استوا، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے، تو کیف استوا، کسی نے پوچھا کہ کیف استوا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه بدعۃ. استوا کا معنی اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں کلام پاک اتارا ہے، استوا کا عربی کا معنی کیا ہے اس کا معنی واضح ہے، اور پھر اس کی کیفیت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا نہیں، ہمیں مجہول ہے. والسؤال عنه والایمان علیہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، الایمان بہ واجب، والسؤال عنه بدعۃ اخرجوا عنه. حضرت امام مالک نے اس کو کہا کہ یہ شخص مبتدی ہماری مجلس سے اس کو دور پرے کرو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الرحمن علی عرش استوا، استوا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے، مستوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کا لفظی ترجمہ عام فہم آدمیوں کے لیے کریں تو عرش پر بیٹھے، کیسے بیٹھے اور کس حیات میں ہے اس کو نہیں ڈھونڈنا، بس یہ کہ عرش پر مستوی. اس وجہ سے لفظ استوا کا استعمال سب سے زیادہ مبارک رہے گا ہر شبہ سے دور، اس کو بیٹھنے سے یا اس پر متمکن ہوا اللہ تعالیٰ یا اس پر اللہ تعالیٰ قابض ہوا، یہ سب سے دور ہو کر کے یہ کہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. صفات کو اسی طرح ہم اس کی تعبیر کریں، اللہ تعالیٰ جس طرح کہتے ہیں رحمان ہے، رب ہے، رحیم ہے، اس کو ہم ترجمہ کر لیں ایک تقریبی فہم کے لیے، لیکن بعض ترجمے حقیقت میں یہ صحیح نہیں ہوتے ہیں. جیسے اللہ کا ترجمہ خدا کر لیا گیا، خدا کا ترجمہ یہ ایک فارسی زبان میں خود آ، اصل وہ خود بمانے بنفسی ہی، آ مانے آئے، یعنی خود سے آئے، نہ کوئی لم یلد ولم یولد کا ترجمہ ہے، نہ کوئی ان کے نہ کسی جننے یعنی ماں ہے، نہ کوئی باپ ہے، خود آیا اللہ تعالیٰ. یہ ترجمہ بہرحال اچھا نہیں لگتا ہے، بس اللہ کا نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے. حقیقت میں مسلمانوں میں یہ حس بھی پیدا کرنی چاہیے کہ جو شرعی اصطلاحات ہیں اس کو اسی لفظ میں استعمال کریں. آپ زکات کو زکات کہتے ہیں، سوم کو روزہ کہتے ہیں، کیوں روزہ کہتے ہیں؟ کیونکہ روزہ جو ہے وہ فاسٹنگ یا جو کچھ یا روزہ فارسی زبان میں ایک خاص حیثیت میں پرانے زمانے میں رہا ہے، تو اس کو اسی طرح آپ نے لے لیا. آپ زکات کو کیوں نہیں اس کسی معنی میں لیتے ہیں، یا حج کو کسی زیارت کے معنی میں کیوں نہیں لیتے؟ اسی طرح ہم چاہیں گے کہ ارکان خمسہ کو صلات کو صلات ہی کہا جائے، نماز نہ کہا جائے، ورنہ وہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہو. جو نماز آگ کے سامنے جو سجدہ کرتے تھے پرانے زمانے میں فارس کے لوگ، اس کو نماز کہا جاتا تھا، اور شعرا تو نماز عشق بھی ادا کرتے ہیں، نماز عشق ادا ہوتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ صلات کا، مقدس صلات کا ترجمہ نہیں ہو پا رہا ہے. اسی طرح اللہ کے اسماء اور صفات کو اسی لفظ میں استعمال کریں، الرحمن یا رحیم، اب اس کو رب کا ترجمہ پروردگار آپ کر لیں یا اور کچھ کریں تو وہ معنی نہیں ادا ہوگا، لیکن رب کا معنی سمجھنے کے لیے بہرحال ہر زبان میں اس کا ایک تقریبی ترجمہ کیا جائے. اس وجہ سے اس کے معنی کا ترجمہ ہوتا ہے، پورے طور پر اس کا ترجمہ نہیں ہو پاتا ہے. لیکن آپ رب کے معنی پروردگار کسی تاویل کے بغیر اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، کی جو شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دینے والا ہے، ہر ایک کو پالنے والا ہے، ہر ایک کی حفاظت کرنے والا ہے، جتنا واسع معنی اس کا ہو سکتا ہے اس معنی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ اس میں تاویل ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لقد غضب اللہ اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، اللہ تعالیٰ آج کے دن قیامت کے دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سفارش کا مسئلہ آئے گا تو لوگ کہیں گے کہ اللہ نبی کہیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن اس طرح غصہ ہوئے ہیں کہ اس طرح کبھی غصہ نہیں ہوتے تھے، اللہ کے لیے غصہ ثابت کیا. اب کہتے ہیں خاص طور پہ عشاعرہ ہی کو لیا جائے گا، انہوں نے تاویل کا زیادہ دروازہ کھولا، جنہوں نے انکار کر دیا تو وہ تو سرے سے وہ بھی اس میں انکار جائز نہیں سمجھتے ہیں، لیکن بعض کا انکار اس معنی میں ہوا کہ اس کی تاویل کرنے گئے. کہتے ہیں کہ غضبہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا یا اس کو عقاب دینے کا ارادہ رکھتے ہیں. اتنا لمبا معنی کیوں کیا؟ غصہ کا معنی غصہ، اور وہ کہتے ہیں غصہ ثابت کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے، تو غصہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا خون جب گرم ہوتا ہے، کھولنے لگتا ہے تب غصہ ہوتا ہے، اور وہ خون چاہیے، رگ، اس کے لیے رگ چاہیے، جسم چاہیے، دل چاہیے، یہ سب لوازمات جو ہیں اس کو صحابہ نے کبھی نہیں قبول کیا. اللہ کے غضب کا اسی طرح انہوں نے اقرار کیا جس طرح صحابہ نے نہیں پوچھا اللہ تعالیٰ اے پیارے رسول اللہ تعالیٰ کیسے غضبناک ہوں گے. نہیں, غضب کا ایک معنی عربی میں ہے جیسے آدمی اللہ المثل الاعلی, آدمی غصہ کرتا ہے تو اس کے غصے کی ایک کیفیت ہوتی ہے, غصے کی حالت ہوتی ہے. اب غصے کا نتیجہ اس کو مارے, اس کو پیٹے, اس کو کچھ کرے, یہ دوسری الگ چیز ہو گئی. تو کہتے نہیں اللہ تعالیٰ, یعنی گویا صفات سے جاری مجرد کر کے اللہ تعالیٰ ایک جامد چیز, لیکن ارادہ رکھتا ہے ان کے ساتھ انتقام کا, ان کو سزا دینے کا. یہ مانا ہوا غصہ کا نہیں, غصے کو غصہ ثابت کرنا اللہ کے لیے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم, یہ سب سے بڑا قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے ثابت کرنے کا, اور جو چیز اللہ کے لیے لائق نہیں ہے اس سے نفی کرنے کا. لیس کمثلہ شیء, اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے, کوئی شے اللہ تعالیٰ کی طرح نہیں ہے. لیکن یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حیات بھی نہیں ہے, اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں, اس کا مطلب انسان حی ہے تو اللہ تعالیٰ حی نہیں ہے, انسان بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کلام نہیں ہے. نہیں, آگے چل کر کے آیت میں یہ بھی کہا گیا وہ هو السمیع البصیر, اللہ سننے والے بھی ہیں دیکھنے والے بھی ہیں, یعنی اللہ کے لیے صفت ثابت ہے. لیکن وہ سمع اور وہ بصر جس طرح اللہ کے جاہ و جلال کے مناسب ہے, اس طرح اس کے لیے سمع اور بصر ثابت ہے. آدمی سنتا ہے, کان ہے اس کے لیے, کان میں جو کچھ اجزاء ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, یہ سب ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں. اور اگر آپ نے ثابت کیا تو پہلے آپ نے اللہ کے ساتھ مخلوق, اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیا, پہلے آپ مشبہ ہوئے, اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیا, پھر جب تشبیہ کی برائی آپ کے سامنے نظر آئی تو پھر اس کا انکار کرنے لگے. نہیں, سب سے سلیم طریقہ, اسی وجہ سے کہا جاتا ہے سلف اور سلفی, اسی معنی میں کہا جاتا ہے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہی سلف ہیں. جو طریقہ قرآن کے سمجھنے کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو سمجھنے کا صحابہ کرام نے اختیار کیا, وہی طریقہ دین ہے. اس کے علاوہ بدعت ہو جائے گا, کیونکہ جو چیز دین میں ایجاد کی جائے, جو فہم ایجاد کیا جائے نہ صحابہ کرام کے فہم سے ورے, وہ یقیناً دین میں ایک نئی چیز ہوئی. صحابہ میں سے آپ ڈھونڈ لیں, کسی نے کیا پوچھا کبھی پیارے رسول سے کہ غضب اللہ کے غضب کا معنی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے انتقام کا معنی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے رحمت کا معنی کیا ہے, اللہ کے سما کس طرح, اللہ تعالیٰ کا سما اور کس طرح اللہ تعالیٰ کا بصر ہے. یضع الجبار قدمہ یوم القیامۃ فی النار, اللہ رب العزت جبار اپنا قدم مبارک جہنم میں ڈالیں گے. سرے سے انکار کر دیا قدم کا, کہتے ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے, قدم نہیں ہے. یا تو کچھ اس میں تفویض کرنے لگے کہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں, ہم نہیں قدم کا ترجمہ قدم نہیں کر سکتے ہیں. بھائی قرآن نازل ہوا ہے, حدیث آئی ہے عربین مبین میں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور وہ قرآن سمجھنے کے لیے بھیجا گیا ہے, اور جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تندید بھی کی ہے, ان کی ملامت کی. افلا یتدبرون القرآن, کیوں نہیں وہ قرآن کی میں تدبر کرتے ہیں. ام علی قلوب اقفالها, کیا ان کے دلوں میں قفل اور تالے لگے ہوئے ہیں کہ وہ تدبر نہیں کر سکتے. تو قرآن کو سمجھنے کا حکم دیا گیا, اور قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے سمجھنے کے لیے, اور اس زبان میں نہیں نازل ہوا ہے کہ اس کو سمجھا نہ جائے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ اس کے معنی ہم نہیں سمجھتے یہ بھی جرم ہو جاتا ہے, نہیں. امام مالک نے وہ قاعدہ بیان فرما دیا, کہتے ہیں الاستواء معلوم, جو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے اس کا معنی معلوم ہے, اس کی کیفیت کیا ہے اس میں مت داخل ہو, یہ گمراہی ہو جائے گی. وہ سوال عنہ بدع, یہ بدعت ہو جائے گی. اس وجہ سے یہ کہنا کہ الرحمن عرش استوا کا مطلب استولا اللہ نے قبضہ کیا, یقیناً یہ گمراہی ہے. اب آپ کہیں گے بہت بڑے بڑے علماء, یہ اشکال آتی ہے بات میں, یہ اشکال ذہن میں آتا ہے, یہ الجھن ہوگی کہ بھائی بہت بڑے بڑے علماء نے بھی یہ تاویل کی ہے. تو میں اپنے مطالعے کے تحت انشاءاللہ اس کو آپ غلط نہیں پائیں گے, اس میں بہت کچھ ایسے علماء رہے ہیں جنہوں نے اصل حقیقت جو ہے کہ انہوں نے تاویل کو قبول نہیں کیا, لیکن ان کی بعض تحریرات میں کہیں کہیں ایسی غلطیاں آ گئی ہیں. اس قسم کے ہیں کچھ لوگ تو حقیقت میں محدث بھی رہے ہیں, حدیث پر ان کا تخصص رہا ہے اور رات دن اس پر بحث کرتے رہے ہیں, لیکن عقیدے کے مسئلے میں وہ دوسروں کی تقلید میں جو بات دوسروں نے کہہ دی وہی کہہ کے چلے گئے، اس پر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. لیکن وہیں آتا ہے انہی کے آخری زمانے میں، جیسے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، فتح الباری ایک ایسی کتاب ہے جو صحیح بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح جامع الصحیح کا کی ایسی شرح ہے کہ ایسی شرح کہیں نہیں لکھی گئی اور کسی وقت بھی نہیں لکھی، اور کوئی شاید ہی ایسا پیدا ہو جو لکھ سکے. امام شوقانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ بخاری شریف کی شرح لکھ ڈالیں. انہوں نے کہا لا ہجرت بعد الفتح، یعنی جس طرح فتح مکہ کے بعد ہجرت ختم ہے، مکے سے دوسری جگہ کوئی ہجرت نہیں کر سکتا ہے یا اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس طرح کہتے ہیں لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح الباری کے بعد اس کی شرح کی ضرورت نہیں. لیکن آپ دیکھیں گے امام ابن حجر نے بہت جگہوں پر اسی طرح جس طرح صحابہ کرام کے زمانے میں جس طرح قبول کی جاتی تھی صفات، اسی طرح انہوں نے اس کی تقریر کی، اس کو ثابت کیا. لیکن بعض جگہوں پر وہ پھسل گئے، انہوں نے اس کی تاویل کی. لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کا منہج تاویل تھا، اور دوسرے بہت بڑے بڑے علماء نے. تو کہنا یہ ہے کہ ہمارے ائمہ رحمۃ اللہ علیہ نے حق کو پکڑنے کا حکم دیا ہے. یہ نہیں کہ فلاں نے غلطی کی تو ہمیں بھی غلطی کا حق ہے، نہیں، غلطی غلطی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی اور پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے سمجھ کی اتباع ہی ہم پر واجب ہے. اسی طریقے پر سمجھنا ہے جس طرح صحابہ نے اس کو سمجھنا ہے. اس کو چھوڑ اگر کوئی شخص دوسری انداز سے سمجھنا چاہتا ہے تو گمراہی میں داخل ہوگا. آخر خاتم النبیین کا ترجمہ صحابہ کرام نے کیا سمجھا، اور دوسرے بہت مدت تک